الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
صلى الله
سيما على فاطمة الزهراء التي غصبت حقها وحرقت وهدمت عليها بابها واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قالت فاطمة سلام الله عليها ولايتنا أمان للفرقة إمامتنا نظام للملة صلوات پڑھے گا ملک محمد
صلى الله عليه وسلم
مومنین اکرام ایام عزائے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا کہ جیسا کہ میں اور آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ ہر سال یہ ایام عزائے سیدہ کونین بتدریج اضافہ ہو رہا ہے پچھلے سال کی نسبت, اور اگر دقت کے ساتھ میں اور آپ ان ایام کو ملاحظہ کریں اور آج سے چند دہائی پیچھے جائیں اور جا کر دیکھیں کہ آج سے دو دہائیوں پیچھے یا تین دہائیوں پیچھے شاید اس پرشکو انداز سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ایام نہیں منائے جاتے تھے جو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا حق تھا. کما حقہا, جو ان کا حق ہے وہ یقیناً میں اور آپ ان کے حق کے مطابق ادا نہیں کر سکتے, مگر حتیٰ اپنی استطاعت کے مطابق بھی بی بی کی شہادت کو اس طریقے سے محسوس نہیں کیا جاتا تھا جس طرح سے جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا حق تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تدریجاً ان ایام میں جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو نہ صرف یہ کہ ایک پرشکو انداز سے منایا جا رہا ہے, سوگواری ہو رہی ہے, مجالس عزا منعقد کی جا رہی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افکار فاطمیہ کو بھی رائج کیا جا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ایک رسمی طریقے سے آ کر جمع ہوتے ہیں, آ کر بی بی کا ذکر سنتے ہیں, سن کر چلے جاتے ہیں, نہیں, بلکہ ہمارے دل کے اندر ایک انگیزہ پیدا ہوتا ہے, ایک بیداری آتی ہے, ایک شعور, ایک آگہی, ایک راہ ہمیں اس مجلس عزا سے ملتی ہے کہ میں اور آپ جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہیں. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ موجود ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات کس کیفیت کے ساتھ, کس عظمت کے ساتھ, کس مقام کے ساتھ, کس منزلت کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ ذات رسول اکرم کہ اگر آپ مخلوقات خداوند متعال کے بارے میں سوچیں تو سب سے افضل و اعلیٰ و عرفا جو ذات نظر آئے گی مخلوقات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. مختصر سی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی افضل ترین شخصیت, وہ رسول اللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی یہ نہ گمان کرے کہ جناب زہرا کا احترام رسول اللہ فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ہے. رسول اللہ اپنی مرضی سے, میں پہلے بھی آپ اہل ایمان کے سامنے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے کوئی کام انجام نہیں دیا کرتے، بلکہ اگر میں لفظوں کو بدل دوں کہ رسول اللہ کی اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، جو ہے وہ خدا کی مرضی ہے، جو عمل ہے وہ خدا بندے متعال کی وہی کتاب ہے، جو حکم خدا کتاب ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احترام کر رہے ہیں۔ ہم یہ جملہ کیونکہ بہت زیادہ سنتے ہیں، اس لیے کثرت سماعت کی وجہ سے شاید ہم اس کو درک نہیں کر پاتے، یہ میں اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہم اس کو درک نہیں کر پاتے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا رسول اللہ احترام کرتے تھے۔ ہم اس کو کیونکہ بہت تواتر کے ساتھ سنا ہے، اس لیے اب ہم اس کیفیت کو درک نہیں کر پا رہے۔ اس کو تھوڑا سا ہم اپنے اذان کو قریب لانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال ہمارے زمانے کی ہے، اور یہ ہم اپنے ذہن میں تخیل بھی بنا سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ آپ میں سے کوئی شخص نجف جائے یا ایران جائے اور کسی مرزا علی قدر کے گھر پہ جائے، مثلا فرض کریں آپ آغا خامنہ ای کے گھر پہ مشرف ہوئے ہیں یا آغا سیستانی کے گھر پر گئے ہیں، آپ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر تشبیہ جو میں دے رہا ہوں یقیناً کوئی آپس میں قیاس نہیں ہے، لیکن ایک ذہن کو قریب لانے کے لیے، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھوں کہ مقام معظم رہبری کسی آنے والے کے احترام میں نہ صرف یہ کہ اپنی نشست سے بلند ہوں، بلکہ بڑھ کر آغا خامنہ ای آگے اس کے ہاتھوں کو تھام لیں، نہ صرف ہاتھوں کو تھامیں، اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیں، نہ صرف اس کے ہاتھوں کا بوسہ دیں، اپنی جگہ پر لا کر بٹھائیں۔ تو میرے اور آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آنے والا کون ہے؟ کوئی عام نہیں ہے، کوئی عام نہیں ہے۔ یہاں مثال میں نے آغا خامنہ ای کی دی ہے، اب ذہن میں لے کر آئیے اللہ کے رسول، اور اس مجلس کو ذہن میں لے کر آئیے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، اور اس مجلس میں، اس محفل میں، اس نشست میں داخل ہوتی ہیں صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور عجیب عبارت ہے، عبارت بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے، ہم عموماً اس کا یہی ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن عبارت یہ کہہ رہی ہے قامہ الیہا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ آگے بڑھ کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا استقبال کیا کرتے تھے، رحب بہا، جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کو مرحبا کہا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو تھاما کرتے تھے، بوسے دیا کرتے تھے، اور جب کوئی رسول اللہ سے پوچھتا تھا یا رسول اللہ آپ فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے کیوں دیتے ہیں، تو جواب دیتے تھے کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے دیتا ہوں۔ یہ عظمت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسلام کا ایک باب تشنا رہ جاتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دختر نہ ہوتی۔ قرآن نے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات بہترین اسوہ ہے۔ اب اگر آ کر خواتین سوال کریں یا رسول اللہ حجاب کیسے کریں، یا رسول اللہ حجاب کا کون سا انداز اختیار کریں، یا رسول اللہ امور خانداری کو کس طریقے سے ایک خاتون کو انجام دینا چاہیے، یا رسول اللہ شوہرداری کس انداز سے کرنی چاہیے، یا رسول اللہ بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، تو رسول اللہ کا جواب یہی ہوگا نا، فاطمہ تو بزعۃ منی، فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ کے حجاب کو دیکھو، اپنے حجاب کو منظم کرو، فاطمہ کے امور خانداری کو دیکھو، اپنے گھروں کے نظام کو ویسے ہی سنبھالو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کے انداز کو دیکھو، کیا انداز تربیت صدیقہ طاہرہ ہے کہ امام حسن مشتبہ معصوم امام ہے، عصمت کی سند بچپن میں مل چکی ہے، لیکن جب امام حسن مشتبہ علیہ الصلوۃ والسلام مجلس سے گھر میں آتے ہیں، اب یہاں مجلس سے مراد یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محفل، وہ مجلس کے جہاں رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں حکمت کی باتیں ہوتی تھیں، وہاں سے جب امام حسن گھر میں آتے تو جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا مجھے اور آپ کو انداز تربیت سکھا رہی ہیں، کیا فرما رہی ہیں اپنے فرزند سے کہ بیٹا آج تم نے رسول اللہ سے کیا سنا، آج تم نے میرے بابا سے کیا سنا۔ تشنا رہ جاتا یہ باب اگر جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کا وجود اقدس نہ ہوتا، اللہ کے رسول جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کر رہے ہیں۔ ان تمام تر احترام کو اپنے ذہن کے اندر مرکوز کرتے ہوئے، اور اس نقطے پر اپنی توجہات کو مرکوز کرتے ہوئے کہ احترام سیدہ سلام اللہ علیہا، اور پھر وہ تمام تر احترام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اس تمام احترام کے ساتھ سیدہ سلام اللہ علیہا میں بہت صورت کے ساتھ اپنے اصل ہدف و مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا جو اپنا حق مانگنے گئیں، فضائل جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا، بالآخر ایک مجلس تو کیا کئی عشرے، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، جس کے بارے میں امام معصوم یہ کہیں اللیل ہی جدتنا فاطمہ، سورہ قدر میں جو لیل کا ذکر آ رہا ہے، امام سے کسی نے پوچھا اس لیل سے مراد کیا ہے، کیسے مراد ہماری دادی فاطمہ زہرا ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، گویا امام کی تعبیر کے مطابق ما ادراک ما الفاطمہ، دنیا کو کیا معلوم ہے فاطمہ کیا ہے، دنیا نہیں پہچانتی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو، خود معرفت سیدہ سلام اللہ علیہ ایک حد تک ہمارے ظرف میں آ سکتی ہے، اس سے زیادہ معرفت میں اور آپ بھی جناب زہرا کی نہیں رکھ سکتے، اس میں فاطمہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی معرفت اور ان کے درمیان ایک فصل قائم کر دی ہے، فاصلہ قائم کر دیا ہے، کما حقہا ان کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی، البتہ جس حد تک کی جا سکتی ہے اس حد تک کرنی چاہیے، ذمہ داری ہے۔ اب وہ تمام تر عظمت کے باوجود بی بی سلام اللہ علیہا، وہ عظمت کا منارہ، وہ شخصیت کہ جس کے احترام میں رسول اللہ کھڑے ہوتے ہوں، وہ شخصیت جس کو رسول اللہ بہجت و قلبی کہتے ہوں، وہ شخصیت کہ جس کو رسول اللہ قرۃ عینی کہتے ہوں، وہ بی بی جس کو امام زمان اپنے لیے اسوہ قرار دیتے ہوں کہ میرے لیے اسوہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، لہٰذا ایک ذہن میں جو کنسیپٹ آتا ہے کہ جناب زہرا فقط خواتین کے لیے اسوہ ہیں، نہیں، جناب زہرا سب کے لیے اسوہ ہیں، حتیٰ معصومین کے لیے اسوہ جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا ہیں، تب معصومین کے لیے جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا اسوہ ہیں۔ وہ بی بی دربار میں آتی ہیں، اور وہ مسئلہ کہ جس کو ہم اور آپ مجالس میں، اپنے قصیدوں میں، اپنی منقبتوں میں، مختلف مواقع پر بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، مسئلہ ہے بھی ایسا ہی کہ جس کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہا دربار میں آ رہی ہیں، آ کر اپنا حق طلب کر رہی ہیں، اس کے کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ سیدہ دربار میں آ رہی ہیں اور آ کر حق مانگ رہی ہیں، کیا مانگ رہی ہیں جناب زہرا؟ فدق مانگ رہی ہیں۔ فدق کیا ہے جناب زہرا کی؟ ملکیت میں ہے، اگر ہبا کے اعتبار سے دیکھیں، ہدیے کے اعتبار سے دیکھیں، تو رسول اللہ اپنی زندگی میں جناب زہرا کو فدق دے چکے ہیں، اگر مال فے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ رسول اللہ کی ملکیت میں تھا، اگر میراث کے حوالے سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں جز فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل محمد۔ جز سیدہ سلام اللہ علیہ کون حقدار تھا؟ سوائے سیدہ سلام اللہ علیہ کے کون حقدار تھا؟ کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے سوا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا حقدار ہو؟ کوئی سیدہ سے زیادہ قریب تھا رسول اللہ کے؟ وہ سیدہ سلام اللہ علیہ دربار میں آ رہی ہیں، اور آنے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ میں اکثر اس جملے کو کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں کہ ذہن اس طرف ناظر ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ سیدہ فقط فدق مانگنے نہیں آ رہی ہیں، یہ ہمیں اپنے ذہن میں تھوڑا سا کلیئر کرنا ہوگا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ فقط فدق مانگنے نہیں آ رہی ہیں، فدق تو ان کا مسلم حق تھا۔ اچھا، یہ ایسا حق تھا جو دنیا داروں کی نگاہوں میں بھی بالکل واضح تھا، یہ وہ حق تھا جو دنیا داروں کی نگاہوں میں بھی بالکل واضح تھا، اس مسلم حق کو بی بی وسیلہ بنا کر حق ولایت و امامت و خلافت امیر المومنین علیہ السلام کو طلب کرنے آ رہی ہیں۔ یعنی ہدف سیدہ سلام اللہ علیہا کا گویا کچھ اور معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ عمل معصومہ ہے، اس لیے میں مشخص نہیں کر سکتا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کہ کیا کیا اہداف تھے، کیا کیا مقاصد تھے، لیکن بہرحال معلوم ہو رہا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا فقط فدق کا ٹکڑا لینے نہیں آئی ہیں۔ اگر فقط فدق کا ایک ٹکڑا لینے آتی تو اتنی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں تھی، یہ بیان کر دیتی کہ میرے بابا نے یہ مجھے پہلے ہی ہدیہ کر دیا تھا، اب تو میراث کا مسئلہ بھی ختم، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، چاہے میراث کے حوالے سے بات کی جائے، چاہے ہبا کے حوالے سے بات کی جائے، رسول اللہ کے پاس کیسے آیا، مال فیع کے حوالے سے بات کی جائے، ہر اعتبار سے سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے حق روشن تھا، بالکل روشن تھا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا حق ہے. لیکن سیدہ کس دور میں آ رہی ہیں؟ اس دور میں قصیدے کہہ کر، مسکرا کر، زمین پر ہاتھ مار کر ہنس دینا آسان ہے. سیدہ ان لوگوں کے مقابلے میں آ رہی ہیں کہ جو بہت زیادہ طاقتور تھے، جن کو بہت زیادہ لوگوں کی حمایت بھی حاصل تھی، جو معاشرے میں اپنا انفلوئنس رکھتے تھے. سیدہ ان کے مقابلے پر آ رہی ہیں، اور کس طریقے سے آ رہی ہیں؟ کہہ رہی کوئی ساتھ دے نہ دے، میں علی ابن ابی طالب کا ساتھ دوں گی. اس سے پہلے در در پر جاتی ہیں، جا کے دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں. وہی اہل مدینہ جن کی تمنا تھی کہ سیدہ ہماری بیٹی کی شادی میں آ جائیں، اب وہی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. کس جبر کے دور میں سیدہ سلام اللہ علیہا نکلی ہیں. ذرا دقت تو کیجئے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے اس اقدام پر. یقین جانیے کہ اگر میں نے ایک بزرگ عالم دین سے یہ جملہ سن رکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ سلام اللہ علیہا یہ کام نہ کرتیں تو ہمارے سامنے کربلا بھی روشن نہ ہو پاتی. یہ جو آج ولایت ہمارے سامنے روشن ہے نا، یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے اس عمل کی وجہ سے ہے کہ سیدہ نے یہ اقدام کیا، جس کی وجہ سے اب ولایت ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. ولایت کیا ہے؟ یہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانی ہے. ورنہ جب سب خاموش ہو جائیں، ایک وہ خاتون کہ جب رسول اللہ مسجد میں سوال کریں کہ عورت کے لیے سب سے افضل مقام کون سا ہے، وہ یہ کہے کہ عورت کے لیے افضل مقام یہ ہے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. وہ محجمہ، وہ مستورہ مسجد میں آئے اور آ کر لوگوں سے خطاب کرے، اور خطاب کے دوران دین کی اساس، دین کی بنیادیں، دین کے تمام تر اصولوں کو اس واضح انداز سے روشن کرے، اس مجمع کو متوجہ کرے کہ تم گمراہی کی ضلالتوں میں تھے، تم گمراہی کے اندھیروں میں تھے، لہذا تمہیں ہمارے بابا نے ان اندھیروں سے روشنی کی طرف رہنمائی کی. متوجہ کر رہی بی بی انصار کو بھی، مہاجرین کو بھی، کہ تم کیا تھے، تمہیں کیا کر دیا. پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہے اعلموا انی فاطمہ، ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں، وہ ابھی محمد، اور میں اسی محمد کی بیٹی ہوں جو تمہیں ظلمت سے نور کی طرف لے کر آیا ہے، جو تمہیں گمراہی سے نجات کی طرف لے کر آیا ہے، جو تمہیں اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر آیا ہے. اور پھر بی بی سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا. اسی خطبے کے دو جملات کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ولایتنا امان للفرقہ، امامتنا نظام للملہ. ہماری ولایت تمہیں تفرقے سے بچانے کے لیے ہے، ہماری امامت تمہیں منظم کرنے کے لیے ہے. امامت کو ماننے والا منظم ہوا کرتا ہے، ولایت کو ماننے والا متحد ہوا کرتا ہے، اور اس ولایت کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اس ولایت کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اس سے سلسلے کو درک کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ایام فاطمیہ الحمدللہ گھر گھر میں صف ماتم بچھنا شروع ہو گئی ہے، ایک خاص اہتمام نظر آ رہا ہے، واقعا حق ہے اس انقلاب کا کہ جس کی آج شب بھی ہے کہ کل یہ انقلاب پیروز ہوا، انقلاب اسلامی. لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم ایک کسی جغرافیائی حدود کی حمایت کرتے ہیں، نہیں، ہم اس نظام کی حمایت کرتے ہیں جو نظام قرآن و اہل بیت اطہار کی تعلیمات کے مطابق برپا کیا گیا ہے. ہم اس نظام کی حمایت کرتے ہیں کہ جو نظام سیدہ سلام اللہ علیہا کی خواہش تھی. سیدہ کیا مانگنے گئی تھی؟ ولایت مانگنے گئی تھی. کس کی ولایت مانگنے گئی تھی؟ ولی اللہ کی، امیر المومنین کی. وسیلہ کس کو بنایا تھا؟ فدق کو بنایا تھا. حق امیر المومنین علیہ السلام کا تھا، اور اس کو سیدہ نے بار بار برملا کیا، کنایہ استعمال نہیں کیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے. جہرن با آواز بلند بار بار مجمع میں عورتیں ملنے آ رہی ہیں ان سے مختلف مواقع پر، سیدہ سلام اللہ علیہا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حق کو واضح کر رہی ہیں۔ کیوں حق کو واضح کر رہی ہیں؟ کیا نعوذ باللہ فقط اس لیے کہ چاہتی تھی کہ ان کے شوہر امت کے حاکم بنے؟ صرف شوہر کی حکومت کے لیے نہیں، حقدار کو اس کا حق ملے۔ سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضع ہے، جزو رسول ہیں، اور نہ صرف جزو ظاہری رسول بلکہ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا فاطمہ تو روحی، تم اگر فاطمہ کے وجود کو میرے ظاہری وجود سے تشبیہ دو گے تو میں اپنے باطنی وجود کی طرف بھی فاطمہ کی نسبت دوں گا کہ فاطمہ میرا جسم بھی ہے روح بھی ہے۔ صرف فاطمہ میرا جسم نہیں ہے، فاطمہ میرا جسم بھی ہے روح بھی ہے، ولایت کو طلب کرنے گئی ہیں سیدہ۔ اس ولایت کی تجلیات، اس ولایت کی نعمات، اس ولایت کی برکات میں اور آپ بالآخر اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ نظریہ ہے ولایت فقی، یہ فقہا گو کے معصوم نسی نہیں ہیں، قرآن کی نص کے اعتبار سے عصمت کبریٰ کے حامل نہیں ہیں، لیکن عصمت کبریٰ کے حامل نہ ہونے کا مطلب جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ گناہ بھی انجام دیتے ہیں، نہیں ممکن ہے، بلکہ ہمارے بہت سارے علماء کے لیے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ گناہ کو انجام نہیں دیا کرتے تھے، تقوی کے اس مقام پر تھے کہ دنیا کے سامنے ان کا تقوی روشن تھا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا اسی حق کو مانگنے، جو حق غصب ہوا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گئی تھی، اس حق کی تکمیل، اس حق کی وضاحت میرے اور آپ کے آقا اور مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی برکت سے ہوگی۔ اس ولایت الہی و ولایت ولی خدا کی تکمیل یقیناً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دست پر برکت کے ذریعے ہوگی، لیکن ان کی غیبت کے دور میں کیا دینداروں کے لیے کوئی نظام نہیں ہے؟ آج اپنے اور پرائے، بلکہ شاید پرائے زیادہ، ہم سے زیادہ حساسیت بھی رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ توجہ بھی رکھتے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کون امام مہدی کے لیے زمینہ ہموار کر رہا ہے۔ وہ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے مخالف اس لیے ہیں کہ یہ امام مہدی کے لیے زمینہ ہموار کر رہے ہیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بعض نادان دوست اس طرف متوجہ نہیں ہیں، اس طرف ان کی توجہ نہیں ہے، اصلاً ان کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو آنے کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قسم کے افراد کی ضرورت پڑے گی، یعنی ذہن کے کسی گوشے میں معذرت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام آ کر معجزے سے سب کو صحیح کر دیں گے، تو عزیزان محترم اس سے پہلے کہ کتنے معصومین نے معجزے سے صحیح کیا سب کو، اگر معجزے سے صحیح کرنا ہوتا تو سیدہ معجزہ دکھاتی، پورا مدینہ مواحد و مومن ہو جاتا، سیدہ کو قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر معجزے سے صحیح کرنا ہوتا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ صفین میں معجزہ دکھاتے، سب امیر شام کے لشکر والے منقلب ہو کر امیر المومنین کے لشکر میں آ جاتے۔ اگر معجزے سے صحیح کرنا ہوتا تو امام حسن کو صلح کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر معجزے سے صحیح کرنا ہوتا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا نہیں جاتے۔ یہ اہل بیت ادھار علیہ السلام کا طرز عمل ہے، 11 ائمہ نے تربیت کی ہے ہماری کہ ہمارے قابل بنو، 12ویں غیبت میں چلے گئے، 11 امام نے تربیت کی، 12ویں غیبت میں چلے گئے، اور ان کی غیبت میں جانے کے بعد بھی میں اور آپ اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ معجزے سے صحیح ہوں گے۔ تو اگر سلمان کا بھی آپ تذکرہ کریں نا، حضرت سلمان رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اپنی معرفت کی وجہ سے راہ حق سے آشنا ہوئے تھے، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روش ہے۔ امام زمان علیہ السلام، ہاں امام معجزہ دکھا سکتا ہے، معجزے کا انکار نہیں ہے، اس روش کا انکار ہے کہ جس روش کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ اسی روش کی اصلاح کے لیے گئی تھی. جانتے جن جو لوگ قابض ہوئے تھے انہوں نے کیا شعار بلند کیا تھا رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھنے سے پہلے؟ کیا کہا تھا؟ کہا تھا امت نبی کبھی خطا پر جمع نہیں ہو سکتی. سب جمع ہو گئے اس کا مقصد ہے کہ خطا نہیں ہے، صحیح انسان کا انتخاب ہوا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ اسی اصول کو سمجھانے گئی تھی کہ دیکھو تمہیں حق کے لیے کیسے متوجہ بھی رہنا ہے کہ کیسے حقدار تک حق پہنچے، اور تمہیں اس جانب توجہ بھی کرنی ہے. ایک صلوات اور پڑھے محمد والے. بس بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ولایت کے فضائل بیان کر رہی ہیں کہاں پر؟ ان لوگوں کے سامنے کہ جنہوں نے چند دن پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی من کنت مولا فہذا علی مولا سنا ہے. ان کے سامنے کہہ رہی ہیں ولایتنا امان للفرقہ، کہ تم گروہ در گروہ بٹے ہوئے ہو نا، یہ ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے ہو، ہماری ولایت کو اختیار کرو، تمہیں تفرقے سے بچائے گی. تم غیر منظم ہو، ہماری امامت کو قبول کرو، ہماری امامت اور رہبری تمہیں منظم کرے گی. اس نظریہ امامت اور اس نظریہ ولایت کو آیا میں اور آپ فقط اعتقادی بحث کو حل کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں درج کریں، کتابوں سے پڑھیں، یا اس ولایت کو اپنی عملی زندگی میں جگہ دیں؟ تو ایک باشعور انسان کیا کہے گا کہ ولایت فقط پڑھنے کی چیز تھوڑی ہے، ولایت فقط بیان کرنے کی چیز نہیں ہے، ولایت پڑھی بھی جائے، ولایت بیان بھی ہو، ولایت نصاب میں بھی ہو، ولایت عمل میں بھی ہو، ولایت گھر میں بھی ہو، ولایت مسجد میں بھی ہو، ولایت معاشرے پر بھی ہو. یہ ولایت سیدہ سلام اللہ علیہ طلب کرنے گئی تھی. سیدہ فقط اس ولایت کو طلب نہیں کرنے گئی تھی کہ جس کے لیے فقط کتابیں لکھی جائیں. کتابیں لکھنا بہت گراں قدر کام ہے. جن علماء نے خصوصاً علامہ امینی علی اللہ مقامہ کے جن کا مقام بہت جلی ہے، یقیناً برزخ میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہے، روز قیامت بھی ان کا مقام بہت بلند ہوگا، اور اطمینان رکھتا ہوں کہ ان کی شفاعت سے کئی ایک اہل ایمان جنت کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوں گے. بہت بڑی خدمت انجام دی ہے. یعنی ولایت نہ صرف یہ کہ کتابوں میں تحریر کرنے کے حوالے سے، تالیف کرنے کے حوالے سے، کتاب بینی کرنے کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، ممبروں سے بیان کرنے کے حوالے سے، سماعت کے حوالے سے، نہ فقط ولایت اتنی رہے بلکہ ولایت تمہاری رگ و پے میں ایسی بس جائے کہ تمہارا ہر کام ولایت کے تابع ہو، ہر کام ولایت کے تابع ہو، چاہے زمانہ حضور ہو یا زمانہ غیبت، تم ولایت کے تابع نظر آؤ. جب ولایت کے تابع نظر آؤ گے تو ہی کامیابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آؤ گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لہذا اگر یہ کہا جائے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا جس ولایت کو طلب کرنے گئی تھیں اس کے لیے ایک ادنا سی کوشش کی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور یہ انقلاب برپا کیا جو روایات کے اندر بھی بعض جگہ اس کا اشارہ ملتا ہے. تاویلات سب نے اپنی اپنی کی ہیں. بہرحال یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ روایات اس بات کو بیان کر رہی ہیں، اور واقعی بعض الفاظ تو بالکل واضح ہیں. سیاتی زمان علی الناس، لوگوں پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. سیقوم رجل من ذریتنا من اہل القم، کہ ایک مرد قم سے قیام کرے گا جو ہماری ذریت میں سے ہوگا. روایت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی ہے. اللہم صلی اللہ. اور میں جب یہ بیان کرتا ہوں تو کہہ دیتا ہوں ایسا گمان مت کیجئے گا کہ انقلاب اسلامی کے بعد کی چھپی ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اب انٹرنیٹ کا جو دین ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں بڑی آسانی سے کوئی بھی روایت کسی بھی کتاب کا حوالہ دے کر بڑی آسانی سے مومنین کے اندر اسپریڈ کر دی جاتی ہے، اور ہم بھی للہ قص کر کے قربتاً اللہ اس کو 10 لوگوں کو پہنچا رہا ہوں. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی بصیرت کی ضرورت ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکتب واقعاً اتنا لاوارث نہیں ہے، بلکہ لاوارث ہے ہی نہیں. اس مکتب کا وارث موجود ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے. اس دور میں یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے منسوب کر کے نہ جانے کیا کیا بیان کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈر بھی نہیں لگ رہا، اور اہل بیت اطہار سے منسوب کر کے اپنی مرضی کی بات، اپنے کو حق ثابت کرنا۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بھرا ہوا ہے معاملہ، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، علامہ مجلسی نے اس کو نقل کیا ہے علائم الظہور میں، کا سیاتی زمان الناس سیقوم رجل من ذریتنا من اہل القم، لوگوں پر عنقریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مرد قیام کرے گا جو اہل قم میں سے ہوگا، ومعہ قوم، اور اس کے ساتھ ایک قوم ہوگی، کا زبر الحدید، اس قوم کے اوصاف ایسے ہوں گے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، جو جنگوں سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے، بڑے سے بڑا طوفان ان کے قدموں کو نہیں ہلا سکے گا۔ اب یہاں قوم سے عام مراد فقط کچھ خاص افراد کو ذہن میں مت لے کر آئیے گا، آخر میں امام فرما رہے وَهُمْ عَلَى اللَّهِ يَتَوَكَّلُونَ، یہ سب اللہ پر توکل کرنے والے ہوں گے، یعنی چاہے دنیا کے کسی گوشے کنار میں ہوں، اللہ پر توکل رکھتے ہوں، کرتے ہوں گے، ولایت کے پیرو ہوں گے، یہ سب اسی لشکر میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر وہ چاہے کسی منطقے میں رہتے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، یہ لطف ہے پروردگار عالم کا کہ ہم اس عصر میں زندگی کر رہے ہیں جو اسلام کی شان و شوکت کا دور ہے، جو اسلام کی عظمت کا دور ہے، جس میں اسلام کا جاہ و حشم میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً تشیع کا جاہ و حشم دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے حق اور باطل بالکل واضح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج کافر کو بھی پتا ہے کہ کس کو قرآن ہدیہ کرنا ہے اور کس کے پاس جانا ہے، تو اس متکبر کے سامنے تکبر سے پیش آنا ہے، یہ بھی خود ایک عبادت ہے، کہ متکبر شخص کے لیے تکبر کرنا خود ایک عبادت ہے، تاکہ اس کی نخوت اور تکبر ٹوٹے۔ پس جناب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہ اپنا حق طلب کرنے گئی، اس ولایت کو جب سیدہ سلام اللہ علیہ نے طلب کیا تو اب وہ ولایت نہیں دی جا رہی، وہ ولایت نہیں دی جا رہی۔ اب آپ خود بتائیے کہ اگر ولایت فقط کتابوں کی حد تک ہوتی، اگر صرف سخنرانی کی حد تک ہوتی کہ سخنران آئیں، خطبہ آئیں اور آ کر ولایت کے اوپر تقریر کریں اور چلے جائیں، تو کسی کو کیا نقصان تھا اس سے؟ کسی کو نقصان ہوتا؟ ان کو معلوم تھا کہ ولایت کی آئیڈیالوجی ایسی ہے کہ جو بھی اس کے قریب آئے گا وہ طاغوت سے بیزاری کا اظہار کرے گا، وہ تواغی سے بیزاری کا اظہار کرے گا، لہذا اس ولایت کو اتنا زیادہ پسپا کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اگر بنت رسول بھی آ کر یہ حق طلب کریں تو ان کو بھی یہ حق نہ دیا جائے۔ استبداد کا عالم دیکھ رہے ہیں آپ، ظلم و جور کو محسوس کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی، ان کا حق غصب کیا جا رہا ہے، اور پھر رسول اللہ کی دختر جائیں اور جانے کے بعد اپنے حق کو طلب کریں، نہ صرف یہ کہ اپنے حق کو طلب کریں بلکہ سیدہ سلام اللہ علیہا مبارزہ کریں، باقاعدہ مقابلہ کریں کن لوگوں کے خلاف جو طاقتور تھے، جو بعض لوگوں کی نگاہ میں بہت زیادہ محترم تھے، جو بہت مقدس مآب تھے، ان لوگوں کے خلاف سیدہ سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی ہیں۔ معاملہ آسان نہیں ہے، اور جانتے ہیں یہ معاملہ اس لیے بیان ہونا چاہیے کہ بالآخر سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ اقدام دفاع ولایت و دفاع دین میں تھا، لیکن اب ہماری مشکل یہ ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے دین کے بہت ساری چیزوں کو اپنے انداز سے، اپنے مزاج کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی خوشحالی کے لیے، جس طرح بہت سارے عناوین کو ہم نے تبدیل کرنا چاہا، انہی میں سے ایک مظلوم تر عنوان تبری کا ہے، جس کو تبرہ کہا جاتا ہے، مظلوم تر عنوان ہے یہ۔ کیوں مظلوم ہے؟ کیونکہ جو اس کے اصل مقاصد تھے، اصل اہداف تھے، وہ اہداف کیا تھے؟ قطعاً یہ اہداف نہیں تھے کہ میں اور آپ کسی کی دل آزاری کریں اور اس کو یہ عبادت سمجھیں، کسی کی دل آزاری کرنا عبادت نہیں ہوتی، وہ اہداف قطعاً یہ نہیں تھے کہ میں اور آپ جب ان کو اشعار میں ذکر کریں تو قہقہ لگا کر ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھیں. واقعی یہ معنی ہے تبرع کے, جس کو میں اور آپ اپنے عرف میں تبرع کہتے ہیں, یہی معنی ہے. ذرا سا تصور کر لیجئے کہ یہی مظالم جو ان ظالموں نے سیدہ سلام اللہ علیہ پر ڈھائے ہیں, ابھی میں مصائب کی منزل پر نہیں ہوں. فکر کیجئے, تدبر کیجئے, تفکر کیجئے, اگر کسی گھر پر یہ مصیبت آئے تو جن لوگوں نے یہ ظلم و جنایت کیا ہوگا, آپ ان کا نام لے کر کبھی بھی, وہ گھر والے جو مظلوم ہوں وہ کبھی بھی نام لے کر مسکرائیں گے؟ تبری کے ساتھ یہ ظلم ہو چکا ہے, یہ ظلم ہو چکا ہے. اب ہم نے استہزاء کو, ہنسی مذاق کو, طنز و تانے کو, تشنے کو یہ عنوان دے دیا, یہ ٹائٹل دے دیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ایسا نہیں دیا, انہوں نے حق کو بیان کیا, اور آپ کو بھی حق بیان کرنے کی اجازت ہے, لیکن اس طریقے سے جس طرح اہل حق نے خود بیان کیا ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کوئی غم خوار سیدہ نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ سیدہ کا غم کسی کے دل میں نہیں ہے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس حادثے سے کوئی متاثر نہیں ہوا, لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کے نفع کے لیے کئی ایک لوگوں کو مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں اور آپ اسلام کے نفع کے لیے اپنی زبان کو کچھ دیر کے لیے بند نہیں کر پاتے. یعنی راہ امیر المومنین اور ہماری راہ جدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. امیر المومنین سے زیادہ مخلص کوئی ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں ہو سکتا. امیر المومنین سے زیادہ سیدہ سلام اللہ علیہ کا غم رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ قطعا نہیں ہو سکتا. ممکن ہے کہ کوئی میرا جوان دوست یہ کہے کہ مولانا ہمارے جذبات ہیں, وہ امام معصوم تھے, تو پھر میں اپنے اس دوست سے کہوں گا کہ بھائی اپنے جذبات کو بھی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے تابع رکھو, تاکہ وہ مقصد جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا وہ پورا ہو. گلے میں رسی دیکھ کر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک یہودی مسلمان ہو گیا. جب پوچھا کہ تم کیوں علی کے گلے میں رسی دیکھ کر مسلمان ہو گئے, کہا میں نے اسی علی کو خیبر میں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا ہے, اور آج جب ان کے گلے میں رسی دیکھ رہا ہوں تو سمجھ گیا کہ اسلام اتنا باارزش ہے کہ علی جیسا مجاہد شجاع بھی اپنی تلوار اسلام کے دفاع کی وجہ سے آج اگر تلوار کا نیام میں رکھنا اسلام کے دفاع میں ہو, حق میں ہو, تو علی ابن ابی طالب کی تلوار نہیں نکل رہی. اور جو جذبات کی رو میں بہہ گئے تھے, جنہوں نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھ کر کھینچ لیا تھا, ان کو جا کر سلمان نے کیا کہا تھا؟ اے زبیر اپنی تلوار کو نیام میں رکھو, علی تم سے بہتر تلوار چلانا جانتے ہیں. بعد میں کیا ہوا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر آ گئے. ایک صلوات پڑھ دیں مل کے, محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے گا, محمد وآل محمد. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اقدام کو, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اس کام کو, جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اس طریقے کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے. امام زمانہ اگر ان کو اپنے لیے اسوہ قرار دے رہے ہیں اور وہ ولایت کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں, معمولی قربانی نہیں ہے یہ. آپ اور میں جب کربلا کا ذکر کرتے ہیں نا, تو کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام یزید اور اس جیسے لوگوں کے خلاف نظر آتا ہے. لیکن یزید کون تھا؟ جس کو امت کے اکثر افراد فاسق مانتے تھے, فاجر مانتے تھے. آج بھی جو اس کے دفاع میں بولتے ہیں تو ان کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, الٹا لعنت کا طوق ان کے گلے میں پڑتا ہے. لیکن سیدہ سلام اللہ علیہ نے ان لوگوں کے خلاف قیام کیا تھا جن کا ظاہر بہت خوبصورت تھا, جو ظاہراً فسق و فجور نہیں کر رہے تھے, جن کا لباس بہت دینی تھا ظاہری، جن کی پیشانیاں سجدوں میں جھکتی تھیں، جو رکوع بھی کیا کرتے تھے، جو تلاوت قرآن بھی کیا کرتے تھے، مگر سیدہ سلام اللہ علیہ نے بتا دیا کہ دیکھو میں فاطمہ زہرا وہ ہوں جو باطل کے چہرے سے نقاب کو کھینچ کر ہر دور کے یزید کو برملا کر سکتی ہوں۔ یہ اقدام کیا ہے سیدہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اقدام کیا ہے سیدہ کونین نے۔ اور یہ اقدام جو تھا سیدہ کا، وہ اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ وہ فدق جو مانگنے سیدہ گئی تھیں، وہ فدق آج تک معمہ ہے، آج تک معمہ ہے لوگوں کے لیے، حل نہیں کر پا رہے۔ سیدہ کی آپ نے اسٹریٹجی دیکھی، حکمت عملی دیکھی، مطالبہ فوراً ولایت کا نہیں کر رہی ہیں، مطالبہ فدق کا کر رہی ہیں، اپنے اس مسلم حق کے ذریعے اپنے حق کو واضح کر رہی ہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہا جب دربار میں جا رہی ہیں تو سیدہ جا کر دربار میں حدیث رسول نہیں سنا رہی ہیں، سیدہ قرآن کی آیات سنا رہی ہیں، اور سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ ایک ایسی حدیث سنا رہا ہے کہ جس کی کوئی سند نہیں ہے، کہ ہم گروہ انبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء کوئی وارث نہیں چھوڑتے، جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ اس کے جواب میں 7 سے 8 آیات سنا رہی ہیں۔ کیوں آیات سنا رہی ہیں؟ اس لیے آیات سنا رہی ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چاہتی تو ایک حدیث کے ذریعے رد کر دیتی، فاطمہ تو بذات منی، میں رسول اللہ کا جزو ہوں، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں دو مجھے، ایک حدیث کے ذریعے معاملے کو ختم کرتی، لیکن نہیں، بی بی نے کئی آیات سنائی، اور جب وہ آیات کے بعد بھی نہیں مانے تو بی بی سلام اللہ علیہ نے یہ اپنے اس عمل سے ثابت کر دیا کہ کل جب میرے بابا نے کہا تھا کہ کاغذ اور قلم لا دو، تمہیں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم گمراہ نہ ہو، تو تم میں سے کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے؟ آج جب میں تمہیں یہ آیات سنا رہی ہوں اور تم اس کو بھی نہیں مان رہے، تو اب یہ بات طے ہے، نہ تم حدیث رسول کو مانتے ہو نہ آیات قرآنی کو مانتے ہو۔ یہ اقدام تھا سیدہ سلام اللہ علیہ کا، یہ بصیرت تھی۔ وہ ممنوع جملہ کہ جس کو ہم اکثر بیان کرتے ہوئے خوفزدہ ہوتے ہیں، یہ بی بی سلام اللہ علیہ کا سیاسی انداز تھا، سیاست علویہ کی مظہر تھی جناب زہرا، کہ فدق کے معاملے کو ایسا بنا دیا کہ ایک بڑی مشہور شخصیت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرا بھائی شیعہ ہو گیا ہے، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ کہا کہ تم ان کو جواب دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا کوئی مال ان کا نہیں تھا، وہ صدقہ تھا۔ کہا میں اس کو جواب دیتا ہوں، مگر وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ پھر رسول اللہ کے پہلو میں سیدہ فاطمہ و امام حسن و دیگر افراد کیوں نہیں دفن ہوئے؟ کہا اس لیے کہ یہ حجرہ کسی کا تھا، انہوں نے اپنے بابا کو اور ایک اور صاحب کو اجازت دی دفن ہونے کی۔ کہا میں یہ بھی جواب دیتا ہوں، مگر وہ پلٹ کر پوچھتا ہے کہ کیا یہ حکم صرف سیدہ کے لیے تھا کہ رسول اللہ کی میراث میں سے کسی کو حق نہیں ہے؟ وہ شخص چھڑی لے کر اس کے پیچھے دوڑا کہ تمہارا بھائی شیعہ نہیں ہوا ہے، تم خود شیعہ ہو، معاملہ فدق معمولی معاملہ نہیں ہے، آئمہ معصومین علیہ السلام مسلسل اس جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ سیدہ نے یہ ایک ایسا کوشچن مارک چھوڑا ہے، تا صبح قیامت اس معاملے کو بار بار دہرایا جائے گا، اور کیسے دہرانا ہے یہ بھی آئمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جب ہارون نے لوگوں کو اموال دیے اور امام کا معاملہ آیا تو امام نے جو فدق کا حدود اربعہ بیان کیا تھا، بنو عباس کی حکومت، جہاں جہاں حکومت تھی امام نے کہا یہ فدق ہے، یہ حق اہل بیت اطہار کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ جب دینے سے اس نے انکار کیا، امام نے کہا مجھے معلوم تھا کہ تو فدق نہیں لوٹا سکتا، اگر اتنا آسان ہوتا فدق کو دینا تو پہلے دے چکے ہوتے، ایک قطع زمین کے لیے اتنا بڑا وبال سر پہ نہ لیتے۔ ولایت علوی،
سیاست علوی، حکومت علوی، وہ ولایت کے جس کی حاکمیت ہو معاشرے پر، اس حق کو مانگنے سیدہ سلام اللہ علیہا گئی تھیں، اور اس کا ایک ادنا سا مظہر اس وقت انقلاب اسلامی کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، چھوٹا سا
مظہر،
اور اس کا کامل حکومت مانگنے گئی تھی نا سیدہ سلام اللہ علیہا، دلوں پر حکومت ہے علی ابن ابی طالب کی، گھروں پر بھی حکومت ہو علی کی، اداروں پر بھی حکومت ہو علی کی، اور یہ جملے میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں اس لیے دوبارہ نہیں دہراؤں گا یہاں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں مومنین کو سنا دوں کہ آنکھ بھی علی کی حکومت کے تابع ہو، کان بھی علی کی حکومت کے تابع ہو، زبان بھی علی کی حکومت کے تابع ہو، میری جیب میں جو موبائل ہے وہ بھی علی کی حکومت کے تابع ہو، ہر ایک چیز امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کے تابع ہو، جب ہوگا تو کیا ہوگا، پھر یہ آنکھ میری مرضی سے نہیں علی کی مرضی سے دیکھے گی، یہ کان میری مرضی سے نہیں علی کی مرضی سے سنیں گے، یہ میرے وسائل میری مرضی سے نہیں امیر المومنین کی مرضی کے مطابق چلیں گے۔ سیدہ یہی تو طلب کرنے گئی تھیں، اس مشکل ولایت کو اختیار اگر کر لیا تو حقیقتاً فاطمیہ کو در کر لیا، اور اگر اس ولایت کو درک نہ کیا خدا نخواستہ، تو روز قیامت سیدہ سلام اللہ علیہا کا سوال یقیناً ہمارے سامنے ہوگا کہ تم نے تو میری قربانی کو سنا تھا، اس مشکلات، ان مصائب، ان آلام کو سن کر گریہ بھی کیا تھا کہ میں کس طریقے سے حق کے دفاع کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور پھر اگر سیدہ سوال کریں کہ میرا مقام کیا تھا، وہ مقام تھا کہ میرے استقبال میں اللہ کے رسول اپنی نشست سے بلند ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد میرا استقبال کرتے تھے، میرے در پر آ کر اللہ کے رسول سلام کیا کرتے تھے، جب قرآن کی آیت آئی کہ رسول اللہ کو ایسے نہ پکارا کرو جیسے اپنے لوگوں کو پکارا کرتے ہو، اور میں نے رسول اللہ کو رسول اللہ کہہ کر خطاب کیا، تو میں وہ ہوں کہ جس کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ آپ مجھے بابا کہا کریں، آپ کی یہ کہنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ میرا مقام ہے۔ کیا مظلومیت گزری ہے سیدہ پر، اس مصیبت کو کچھ دیر کے لیے درک کریں۔ کربلا کے مصائب کو میں اور آپ سنتے ہیں، اور یقیناً حق ہے کربلا والوں کا کہ ان کی مصیبت کا ذکر ہو، ہر غم میں مداوا وہی ذکر ہے، ہر زخم کو مندمل کرنے کے لیے میں اور آپ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، لیکن مظلومیت سیدہ کچھ الگ طریقے کی ہے۔ جناب زینب پر بھی بہت ظلم ہوئے، بی بی پر بہت ظلم گزرے ہیں، شمر کے تازیانے بی بی نے کھائے، چھتوں سے پتھر پھینکے گئے بی بی زخمی ہوئی، کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا بی بی زخمی، بے چادر پھرائی گئیں، بھائی کسر نوک نیزہ پر بلند تھا، مگر سیدہ سلام اللہ علیہ کی مصیبت کا انداز عجب ہے کہ ابھی بابا کی تدفین ہوئی ہے، ابھی آثار نبوی موجود ہیں، وہ بیٹی، وہ در، وہ گھر، وہ خانوادہ موجود ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے تاکیدات کی تھیں، وہ در کے جس پہ رسول اللہ 6 مہینے تک آ کر مسلسل سلام پڑھتے رہے، وہ در کے جس کے گھر والوں کو رسول اللہ نے چادر کے نیچے جمع کیا اور ان کو اپنا اہل بیت قرار دیا، وہ افراد کے جن کو موہلا کے میدان میں لے کر گئے، وہ لوگ کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے وصیت کی کہ میرے اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ارے وہی در کا، وہی گھر کی، وہی فرد کہ جس کو فاطمہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اسی کا ہاتھ ہو اور کنف اس کا تازیہ نہ ہو، کہیں اور نہیں، غریب الوطنی میں نہیں، بلکہ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی وطن میں، اپنے ہی محلے میں جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا پر یہ ظلم ڈھایا گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک لعین نے اپنے غلام کو بھیجا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا جائے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ دفاع کے لیے دروازے پر آئیں, دروازہ بند ہے, سیدہ سلام اللہ علیہ دروازے سے ہی اس کو رد کر رہی کہ امیر المومنین تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. وہ جاتا ہے, اپنے آقا کو اطلاع دیتا ہے, دوبارہ اس کو بھیجا جاتا ہے. چند مرتبہ کی تکرار کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ آگ لائی جائے, لکڑیاں جمع کی جائیں, فاطمہ زہرا کے دروازے پر آگ لگا دی جائے, اگر دروازہ نہ کھولا جائے تو آگ لگا کر گھر کے اندر داخل ہو جایا جائے. میں انشاءاللہ مصائب پڑھنے کی کوشش کروں گا آپ کے سامنے, لیکن ایک جملہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے. ذہن میں سوال اٹھتا ہے نا ہمارے بچوں کے کہ کیوں سیدہ دروازے پر آئی تھیں جبکہ امیر المومنین گھر میں موجود ہیں. اب آپ ذرا تصور کیجئے وہ بیٹی آ کر کیسے حق ولایت سے دفاع نہ کرے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما چکے ہو فمن اغضبها فقد اغضبنی. شاید سیدہ کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی تو ایسا غیور ہوگا کہ فاطمہ کی آواز سن کر درے سیدہ پر حملہ نہ کرے. میں وہ فاطمہ ہوں جس کے استقبال میں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. سیدہ نے آ کر دروازے پر کہا علی ابن ابی طالب نہیں جائیں گے. بالآخر کہا گیا کہ اگر علی باہر نہ نکلے تو دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں, آگ لگائی گئی. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ دردر پر جا رہی تھی تو کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا, مگر جب سیدہ کے دروازے پر آگ لگا دی تھی نہ جانے کتنے لوگ جمع ہو گئے کہ فاطمہ کے در کو جلانا ہے. بس عزیزان محترم دروازے کو آگ لگائی گئی, سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جانے کی کسی کی جرت نہیں ہو رہی. ذرا تصور کیجیے کہ وہ بیت الشرف کہ جس میں ملک الموت اجازت لے کر آتا ہو اس گھر کے اندر بغیر اجازت کون داخل ہو, مگر ایک لعین آگے بڑھا اپنے نجس قدم سے در سیدہ کی اہانت کی, سیدہ کے در پر اپنا قدم مارا. سیدہ در و دیوار کے درمیان یا فضت و خزینی, اے فضا مجھے تھام لے, میرا محسن سخت ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس عزیزان محترم سیدہ کی مصیبت دیکھیے اور سیدہ کا ہم و غم دیکھیے. سیدہ کی مصیبت کیا ہے کہ سیدہ کے دروازے پر ہجوم ہوا, سیدہ کے دروازے کو آگ لگائی گئی, سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی, سیدہ کا پہلو شکستہ ہوا, سیدہ کا محسن سخت ہوا. سیدہ نے ایک ہاتھ سے چادر کو تھاما, ایک ہاتھ اپنے شکستہ پہلو پر رکھا, اور اس کے بعد جب فاطمہ زہرا نے امیر المومنین کی کیفیت دیکھی کہ ولی خدا کے گلے میں رسن ہے, اب فاطمہ شکستہ پہلو کا درد بھول گئی. ایک ہاتھ سے چادر کو سنبھالا, ایک ہاتھ سے علی کے دامن کو تھام لیا, صدا بلند کرنے لگی خلو ابا الحسن خلو ابا الحسن, اے ظالمو ابا الحسن کو چھوڑ دو. مگر جب فاطمہ زہرا نے دامن علی کو نہ چھوڑا, شقی بیان کرتا ہے میں نے بہت کوشش کی کہ دست سیدہ سے علی کا دامن جدا کروں, مگر سیدہ کا ہاتھ جدا نہ ہوا. میں نے اپنے غلام کو اشارہ کیا کنفز آگے بڑھا, ہاتھ میں تازیانہ ہے. فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر اس دست اثر سیدہ پر جس کا بوسہ لے کر رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے دیا کرتا ہوں. وہی دست فاطمہ قنفس کا تازیانہ, سیدہ کا ہاتھ مثل بازو بند سیاہ ہوا. بس عزیزان محترم شاید یہی وجہ تھی کہ جب مولا نے قبر میں سیدہ کو اتارا تو یہ جملہ کہا تھا فاطمہ اپنے بابا سے جا کر کہیے گا کہ آپ کے بعد امت نے جو علی کے ساتھ کیا. بس عزیزان محترم یا مولا آپ نے یہ کیوں کہا کہ اب علی کا صبر نہ رہا, مولا آپ نے بڑا صبر کیا, مولا آپ نے بہت برداشت کیا, مولا آپ اصبر الصابرین ہے. کہا کہ سیدہ کا ہاتھ تھا قنفس کا تازیانہ تھا. یا امیر المومنین یہ ابتدا 11 ہجری میں ہوئی ہے, ذرا 61 ہجری کی کربلا میں آئیے, حسین کا لاشا, زینب کی پشت, شمر کے تازیانے. کبھی مدینے کی طرف رک کر کرتی ہوگی وا محمدہ، کبھی عرض قرآن کی طرف وہا لیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلْبٌ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مالک ہمیں اخلاص نیت عطا فرما، تمام واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام محرمات و برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا یاب فرما، بے گناہ اسیروں کو رہا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں جن لوگوں کو ان کی خانوادے سے بے جرم و بے خطا جدا کر دیا گیا ہے، پروردگار ان کو صاف خیریت سے اپنے گھر والوں سے ملنا نصیب فرما۔ پروردگار امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما، مولا کے عوان و انصار میں شامل فرما، انقلاب اسلامی کو سلامت فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کے دشمنوں کی اصلاح فرما، اگر قابل اصلاح نہ ہو تو تشیع کو ان سے نجات عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا علماء و اعلام مرج اسلام بالحس مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین و الطاہرین۔